محفل ناز منعقد ہو رہی ہیں، گلی گلی، محلے محلے، گھروں پر، ہر جگہ ایک عجیب عالم ہے، ایک عجیب خوشی ہے، اور لوگ بڑی محبت اور بڑی عقیدت سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اپنے گھروں پر سجا رہے ہیں، اور جو نہیں سجا رہے وہ یقیناً بڑی محبت سے شرکت کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کی طرح ایک محبت کرنے والے نے گلشن مہمان میں ایک ہال میں پروگرام رکھا تھا، وہ میں نے بڑی معذرت کی اور اس چیز کو ان کے سامنے رکھا کہ میں نہیں آ سکتا، لیکن بہرحال انہوں نے اتنی محبت سے کہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد، اور پھر انہوں نے یہ گزارش کی کہ جی بہت سے لوگوں کو میں نے مدعو کیا، برائے مہربانی آ جائیں۔ تو وقت قلیل تھا، میں خیر پہنچا، پھر راستے میں گاڑی بھی پنچر ہو گئی، اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگا، تو اس لیے تھوڑا دیر سے آیا۔ یقیناً میری بھی اپنی ایک کوشش تھی، جدوجہد تھی وقت پہ پہنچنے کی، آپ میرا انتظار کرتے رہے، اللہ مجھے میرے حساب سے اجر دے گا، آپ کو بھی اس کا اجر دے گا کہ آپ حضور کی محفل میں بیٹھے اور انتظار کیا۔ تو سب سے پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے، وہ کہ پچھلے جمعے کو بھی، گزشتہ جمعے کو بھی آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دو چار آیہ مبارکہ سماعت فرمائی۔ ایک سورہ آل عمران کی ایک ایسی آیہ مبارکہ ہے کہ جس کو بہت زیادہ علماء کرام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوٹ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت زیادہ لکھا بھی جاتا ہے، بولا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، اور سب اپنے اپنے انداز اور طریقوں سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ جان لیجئے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کی کہ قیامت تک اس کے اوپر لکھا جاتا رہے گا، صرف اس کا ترجمہ اور تفاسیر ہی نہیں، اس کے قرآن کے حوالے سے اس کے اندر موجود علوم، مثال کے طور پر ایسی سینکڑوں کتابیں مرتب ہوئی ہیں جو صرف اس بات پر ہوئی ہیں کہ کون سی آیت کس وجہ سے نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا تھا اور کس مقام پر نازل ہوئی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب جو نازل کی ہے، سینکڑوں علماء کی کاوش اور جد و جہد جو اپنے اپنے ہاتھ سے تھی، تو میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے کچھ اس پہ چیزیں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے، جو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سورہ آل عمران کی آیت یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ بہت مشہور آیہ مبارکہ ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اثری قالوا اقررنا قال شهدوا انا معکم من الشاہدین فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ یہ آیہ مبارکہ، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، مِيثَاق کا معنی ہے عہد لینا، وعدہ لینا۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت، میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، اور پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول تشریف لے آئے، تشریف لے آئے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، کن کتابوں کی؟ جو تمہارے پاس ہیں یا تم سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان کی تصدیق کرنے والا ہو، اور جو تمہارے ساتھ، جو تمہارے ساتھ ہوں گی ان کی تصدیق کرنا ہوا کرنے والا ہو، تو لا تؤمنن بھی ولا تنصرن ہوں، تو ان کی ضرور بالضرور ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد و نصرت بھی کرنا۔ آگے فرمایا مدد و نصرت جو ہے نا، کیا تم نے میرے اقرار، جو میں نے تم سے وعدہ لیا ہے، اقرار لیا ہے، کیا تم میری اس بھاری ذمہ داری کو مضبوطی سے پکڑتے ہو، اس پر عہد لیتے ہو؟ تمام انبیاء نے عرض کیا کہ ہاں، قالوا اقررنا، بے شک ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیرے وعدے کو لیتے ہیں، تیرے عہد کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا تو بس گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ مختصرا ترجمہ بیان کیا، اس سے نکلنے والے نقاد اب سماعت فرمائیے جو بہت قابل توجہ ہیں۔ دیکھیں اس قرآن سے دو تین باتیں بڑی واضح اور صاف سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا ہے انبیاء علیہ السلام سے۔ اچھا، اس عہد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شامل نہیں ہیں، یہ عہد نبیوں سے لیا ہے، حضور سے نہیں لیا، اس لیے کہ یہ عہد تو حضور کے لیے لیا جا رہا ہے، نہ کہ حضور سے عہد لیا جا رہا ہے۔ یہ عہد انبیاء سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لیا گیا، لہذا آپ اس عہد میں شامل نہیں ہیں، اس اقرار میں شامل نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ محفل سجائی حضوری کے لیے گئی ہے، یہ محفل سجائی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گئی ہے. اب اس کی تشریح سے قبل میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے اس کی شرح بیان کروں گا. ابن ابی حاتم, حافظ ابو نعیم کی دلائل نبوت, حضرت ابو ہریرہ اسکرابی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اپنی نبوت کے متعلق ہمیں ارشاد فرمائیے کہ آپ کب سے نبی ہیں یا آپ کی نبوت کا آغاز کب سے ہوا. آپ نے فرمایا کہ میں ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنایا اور میرے بعد میرے منصب نبوت کو ابتدائی سے رکھ دیا گیا. یعنی جب آدم علیہ السلام, ابھی وہ حدیث آگے آئے گی, ایک اور حدیث سماعت فرمائیے. حافظ ابو رحیم کی پوچھا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کا انعقاد کب ہوا, اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی میں تھے. ایک اور حدیث سماعت فرمائیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, طبرانی کی روایت, حافظ ابو نعیم نے بھی اس کو بیان کیا, حضرت عباس اس کے راوی ہیں, فرمایا یا رسول اللہ اپنی نبوت کے بارے میں ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی نے میری نبوت کو اس وقت قائم کر دیا تھا, میں لوح محفوظ میں اس وقت خاتم النبی لکھا جا چکا تھا کہ جب آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا. اسی سے متعلق ملتی جلتی ایک اور حدیث سماعت فرمائیے, پوچھا گیا یا رسول اللہ اپنی نبوت کے متعلق ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سب نبیوں سے پہلے سب سے پہلے مجھ سے میثاق لیا اور میرے بعد نبیوں سے میثاق لیا, جو بھی بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا. ایک اور حدیث سماعت فرمائیے, اسی پر آپ نے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں, اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری ولادت کے وقت میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. پھر یہ جب چار مختلف حدیثیں آپ نے سماعت فرمائی, جن کا خلاصہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ فرمایا کہ سب سے پہلے مجھ سے عہد لیا گیا, دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی میں تھے, ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت مجھے نبی بنا دیا تھا کہ جب آدم کے اندر روح پھونکی گئی, اور آخری حدیث میں آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میری ولادت کے وقت میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. اب یہ جو ساری حدیثیں میں نے بیان کی اور قرآن کی آیت جو آپ کے سامنے بیان کی, اس پر ایک حدیث یہ آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ یار اس نے جو قرآن کی آیت جب وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اس کے متعلق ارشاد فرما دیجئے کہ یہ کیا ہے. اس کی جو آپ نے شرح فرمائی وہ یہ تھی, وہ آپ نے بیان فرمایا کہ دیکھو میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میری نبوت کو لوح محفوظ پر لکھا, اور اس کی دلیل یہ ہے, آپ یہ خود اشارہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام ارواح سے یہ عہد لیا کہ الست بربکم, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو جس نے سب سے پہلے گواہی دی کہ بے شک تو ہی میرا رب ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میں تھا. قالو یعنی بلا کا لفظ سب سے پہلے میں نے. اب آپ کو جو میں چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ اب اس طرف میں آ رہا ہوں, بہت غور سے سماعت فرمائیے گا, اس میں کوئی جتنی توجہ رکھیں گے اتنی بات سمجھ میں آئے گی. میں نے حدیثیں بیان فرمائی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی حدیثوں کے الفاظ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے نبی تھے یا آپ کو سب سے پہلے نبوت سے سرفراز فرمایا گیا. یہ اہم نقطہ میں دینا چاہتا تھا جو آپ کو ملا. اب اس پر دلائل سماعت فرمائیے, کیا اگر آپ کو نبوت ملی تھی تو اس کی نوعیت کیا تھی؟ ایک نبوت اگر ملی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے, یہ اہم بات ہے. تو دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے, اللہ نے مجھے نبی بنا دیا, میں نبی تھا. تو دیکھیے نبوت ایک صفت ہے اور صفت موصوف کے بغیر کبھی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ جی फला शख्स जो है बड़ा बहादुर है, बड़ा शेर जैसा है, तो उस अगर किसी के लिए सिफत बयान करते हैं कि फला आदमी शेर जैसा है, तो ये सिफत है, मौसूफ होगा तो उसकी सिफत होगी ना, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। किसी के मुताबिक कहते हैं फला आदमी बहुत बुरा है, इसका मकसद है मौसूफ है तभी तो उसकी बुराई है, मौसूफ है तभी तो वो अच्छा है, नाथवा है तभी तो उसकी आवाज है, मुकर्रर है तभी तो वो खतीब है, लिखने वाला है तभी तो उसका कलम है, बोलने वाला है तभी तो उसकी जबान है। हल कर दिए कि तमाम सिफतें अपने मौसूफ के साथ होती हैं। हदीस के अल्फाज ये हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आदम से पहले नबी बना दिया था। इसका मकसद है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिफत तो मौजूद हो नबूवत की और नबी मौजूद ना हो, नबी मौजूद ना हो, तो साबित हुआ कि हुजूर अलैहि सलातो वसलाम अगर सिफत मौजूद थी कि मैं आदम से पहले था तो आप भी अलहमद मौजूद थे। अब यहां पर यह बात भी काबिल गौर है कि जब ये बात यहां पर आ गई तो उस पर एक और दो तीन दलाइल और समाप्त फरमाइए कि फिर ये जो मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो देखिए जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ नबीयीना में, इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने वाज़ह पैगाम दिया है तमाम अंबिया को, देखो मैं तुम्हें रिसालत भी दूंगा, तुम्हें किताब व हिकमत भी दूंगा, तुम्हें हर उस शर्त से नवाजूंगा जो शर्त किसी भी नबी का हो सकता है, लेकिन याद रखो अगर वो रसूल आ जाए, सुम्मा जाकुम रसूल, अगर वो रसूल आ जाए तो तुम अपनी शरीयतों को खत्म करकर मेरे रसूल के ऊपर कलमा पढ़ना और उनके दीन में दाखिल हो जाना। यहां एक मुगालता पाया जाता है अक्सर और बेशतर, मैं भी सुनता हूं आप भी सुनते हैं, कि हजरत ईसा अलैह सलातो व सलाम हुजूर के उम्मती बन के उतरेंगे। ऐसा नहीं, गौर से समाज फरमाए, अगर वो उम्मती बन के उतरेंगे तो फिर इसमें खसूसियत क्या ठहरी, उम्मती मैं भी हूं और आप भी हैं, उम्मती मैं हूं आप भी हैं, और ये जो कुरान की आयत आपके सामने मैंने पढ़ी वही अखद अल्लाह मिसाकन नबीना में, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये फरमाया कि मेरा रसूल अगर आ जाए तो इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि तुम अपनी नबूवत और रिसालतों को भी खत्म कर दोगे, सिर्फ ये कहा गया कि अपनी शरीयत को खत्म करोगे। लिहाजा उलमा ने फरमाया कि आपका उतरना बहैसियत नबी के होगा, अलबत्ता आप दुनिया में जो रहेंगे वो बहैसियत उम्मती के हुजूर अलैहिस्सलाम के रहेंगे, यानी एक नबी दुनिया में मौजूद होगा मगर हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती बनकर रहेगा। यही इस कुरान की आयत का असल मकसूद और मंशा है जो बताया गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत का वो मर्तबा मकाम होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी की हैसियत रखने के बावजूद दुनिया में जो जिंदगी गुजारेंगे वो एक हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की हैसियत से गुजारेंगे। और हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद रियाजुद्दीन शाह साहब सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह यहां अक्सर फरमाया करते थे इस मकाम पर, कहते थे कि देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम की तस्दीक, आप अलैहिस्सलाम तो दुनिया में तस्दीक आए, दुनिया में तशरीफ लाए, आपने तमाम किताबों की तस्दीक की, आपने तमाम रसूलों की तस्दीक की, यही है ना हदीसों में कुरान में यही जगह जगह लिखा है, हुजूर की तस्दीक कौन करेगा। है ना, बात तो समझ में आने वाली है, आप अलैहिस्सलाम ने तो सबकी तस्दीक की है, हर रसूल नबी की तस्दीक की है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी तस्दीक करेंगे कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह है और अल्लाह के रसूल है, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती यानी हजरत इमाम महदी के पीछे हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक नमाज पढ़ेगी। तो ये दूसरा नुक्ता कि आप अलैहिस्सलाम की रिसालत। अब देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम के अव्वलीन होने का सबसे तस्करा जो मैं जो हमारा असल मकसद है कि सबसे पहले अल्लाह ने आपको तख्लीक किया, आपको बनाया, आपकी रिसालत को रखा, वो ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तमाम अंबिया की मेराजुल नबी मेराजुल नबी में जब आपने सबकी इमामत फरमाई, ये जो इमामत फरमाना था ये क्या था, इमाम कौन बनता है, मुझे मसला बिल्कुल वाज़ह, इमाम किसको बनाया जाता है, फिकही किताबें उठाइए, फिका बताता है कि इमाम उसको बनाया जाएगा जो हर मामले में नमाजियों से ज्यादा बेहतर हो, तकवे में सबसे आला हो, है कुरान उसको सबसे ज्यादा याद हो, मसाइल सबसे जानने वाला हो, ہر معاملے میں وہ امام ہو, صرف امام مصلی کی حد تک نہ ہو بلکہ حقیقتاً امامت کے لفظ کا اطلاق اس کی شخصیت اور کردار پر ہوتا ہو, اور پھر مجمع بھی وہ مجمع جو انبیاء علیہ السلام کا مجمع تھا, جہاں بڑے جلیل القدر نبی موجود تھے, جہاں اس دنیا کے حصے کو چلانے والے, اس دنیا کی آبادی کا وجود پیدا کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یہ کہ جلیل القدر نبی موجود ہیں, جن کا تقویٰ بھی بڑا اعلیٰ, جن کی عبادات کا ڈھنگ بھی بڑا خوبصورت, جن کی محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ. مگر وہاں پر اگر کسی کو نماز کے لیے منتخب کیا جاتا ہے, کسی کو مصلے پر آگے بڑھایا جاتا ہے, کسی کے پیچھے تمام جلیل القدر نبی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں, کسی کے پیچھے سجدہ کرنا پسند کرتے ہیں, کسی کی امامت میں نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں, تو وہ کوئی اور نہیں, وہ سردار انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی. اور یہ چیز کا اعلان تھا, یہ اس چیز کا اعلان تھا کہ لوگوں یہ صرف نماز نہیں ہے, آج ہم نے نماز پڑھ کر آپ کی سیادت کو بھی تسلیم کیا, آپ کی قیادت کو بھی تسلیم کیا, آپ کی امامت کو بھی تسلیم کیا, الغرض یہ کہ سردار انبیاء آج آپ کو تسلیم کر لیا. یہ صرف نماز نہیں تھی, یہ صرف عبادت نہیں تھی, اس میں ہم 124,000 انبیاء نے وہ پیغام امت مسلمہ کو دے دیا کہ جس سے امت مسلمہ نے اس سبق کو سیکھ لیا کہ ہم کسی کے ماننے والے ہیں تو وہ صرف لوگوں کا سردار نہیں ہے, وہ صرف عوام الناس کا سردار نہیں ہے, وہ صرف عوام الناس کا قائد نہیں ہے, بلکہ وہ سردار انبیاء ہے, وہ قائد انبیاء ہے, وہ تمام انبیاء علیہ السلام کا رہنما اور رہبر ہے, وہ ایسا رہبر اور رہنما ہے کہ ہر نبی اس کے پیچھے نماز پڑھ کر اس کی سیادت و قیادت کو تسلیم کرنے کا بربلا اعلان کر دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام, پھر یہاں پر ایک مسئلہ اور واضح سامنے آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی حقیقتاً نبی ہیں, تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا وہ کیا تھا؟ تو دیکھیے اس میں بڑے غور سے سماعت فرمائیے, کسی بھی انسان کے پاس علم کا کیا ذریعہ ہے سوائے اس کے کہ اس کو کوئی بتا دے یا وہ چیزوں کو دیکھ کر نتیجہ اخذ کر لے, یہی علم کے ذرائع ہیں. ایک عام آدمی آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر قیامت تک علم کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اقتصاد صحت کیسے کرے گا؟ یا تو وہ پڑھ کر کرے گا, سن کر کرے گا, یا دیکھ کر کرے گا. ذہنی اپروچ, ذہنی فکر اور سوچ بھی اس کی ایک حد تک ہے, اس سے آگے نہیں جاتی. ذہن آپ کہاں تک چلا سکتے ہیں, کہاں تک لے جا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر جنت اور دوزخ کے بارے میں نہیں فرماتے تو آپ مجھے بتائیے جنت اور دوزخ کیا ہے؟ آپ اگر نہیں بتاتے کہ فرشتے کیا ہیں تو آپ سمجھائیے کہ فرشتے کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے متعلق اگر معلومات نہ دیتے تو بتائیے انسانیت کیسے اب یہ معلومات حاصل کرتی کہ قبر میں مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا معاملات پیش ہوتے ہیں؟ میدان حشر کے واقعات, اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو اور انسانوں کے اوپر پہنچنے والے عذاب یا متقین کو جو جنت کا ثواب ہے, یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ کس کتاب سے ہمیں پتہ لگا؟ یہ کس عالم نے ہمیں بتایا؟ یہ کہاں سے معلومات آ گئی؟ الغرض یہ کہ حضور انبیاء کے پاس جو علم کی معلومات کا خزانہ ہوتا ہے, جو اختصاب وہ فیض کرتے ہیں, وہ براہ راست پروردگار عالم سے کرتے ہیں, اور ایک عام آدمی اس وقت اختصاب فیض کرتا ہے, یا تو اس کو کوئی بتائے, یا پڑھنے کے لیے دے, یا جو کچھ وہ دیکھتا ہے اس سے صحیح یا غلط علم حاصل کر لیتا ہے. تو ہم عوام الناس کو اس وقت پتہ لگا کہ جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں, لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں. مگر انبیاء علیہ السلام چونکہ اللہ سے براہ راست اختصاب فیض کرتے ہیں, وہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک 124,000 پیغمبر جس طرح توحید کی دعوت کو اپنی امتوں میں منتقل کرتے رہے, اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو, آپ کے وسائل کو, آپ کی صفات کو, آپ کے حلیے کو, آپ کے تمام صفات کو اپنی امتوں میں منتقل کرتے رہے. اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو توحید کے ساتھ ساتھ رسالت حضرات محمدی کے پیغام کو یاد رکھنا, یہ جانتے رہنا ہم تو ان کے خلیفہ ہیں, ہم تو ان کے نائب ہیں, ہم تو ان کے چرچے ان کی سیرت کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں. اصل میں جو پیغمبر آئے گا, جو حقیقی دولہا آئے گا, جس کے لیے یہ ساری کائنات کو سجایا گیا ہے, وہ پھر کوئی اور ہے, وہ ہمارے بعد آئے گا. اس کا نام سید الانبیاء ہوگا. کوئی اس کو احمد کہتا ہے, کوئی اس کو مصطفیٰ کہتا ہے, کوئی اس کو مصطفیٰ کہتا ہے, کوئی اس کو محمد کہتا ہے. ہر غرض یہ کہ ایک ایسا جلیل القدر نبی آئے گا جو آ کر شریعت کو واضح کر دے گا, جو اللہ کی توحید کو واضح کر دے گا, گمراہ انسانیت کو اللہ سے وابستہ کر دے گا. ہم تو اس کے پیغام کو بس بڑھانے کے لیے آئے ہیں, اس کے پیغام کی فروعات کو بتانے کے لیے آئے ہیں. اصل توحید کا درس, اصل توحید کے چراغ, اصل اللہ کی محبت کا علم, وہی ہستی آگے عطا فرمائے گی. تو ہم دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام تعبیر کرتے ہیں خانہ کعبہ, تعمیر کرتے ہیں اللہ کی عبادت کا گھر, بناتے ہیں پروردگار عالم کا وہ گھر جو آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے بنایا, پھر آدم علیہ السلام نے بنایا, بی بی حوا نے آپ کے ساتھ مل کر بنایا. کبھی نوح علیہ السلام بناتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی حضرت شیت علیہ السلام بناتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. مگر ان ساری بناوٹوں کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام بنا لیتے ہیں, بجائے یہ کہ یہ دعا کریں کہ پروردگار میری اس کوشش کو قبول فرما لے, میری صحیح کو قبول فرما لے, میری جد و جہد کو قبول فرما لے, فرماتے ہیں پروردگار عالم ایک رسول بھیج جو بڑی عظمت والا ہو, جو ان کو قرآن کی آیت تلاوت کر کے سنائے. اب آپ دیکھیے یہ محبت کا عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. مسجد بنا کر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ پروردگار عالم میری مغفرت فرما دے, نیکی کر کے انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اجر عطا فرما دے. مگر ابراہیم جانتے تھے کہ میں نے جو نیکی کی ہے, میں نے جو بڑا کام کیا ہے, میں نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے, یہ زمین پر سب سے بڑی نیکی ہے, اور آج وقت ہے میں اپنے پروردگار سے اپنے رسول کو مانگ لوں, اپنے حبیب کو مانگ لوں, اپنے پیارے کو مانگ لوں کہ پروردگار عالم اپنا رسول بھیج دے, اپنا پیارا بھیج دے. کس لیے بھیج دے؟ کہ اب دوری کی تمنا, اب دوری کی, اب ہجر دل تڑپتا ہے, اب ان کی زیارت کو دل تڑپتا ہے, یہ انسانیت ان کو مانگتی ہے, یہ آسمان ان کو مانگتا ہے, یہ سکتی ہوئی دنیا ان کو مانگتی ہے. اب وقت ہے کہ اپنے پیارے کو بھیج تاکہ یہ انسانیت, یہ سکتے ہوئے لوگ تیری بارگاہ سے اس طرح منسلک ہو جائے کہ جس طرح اللہ کے مقرر بندے منسلک ہو جاتے ہیں. یہ بچے, یہ عورتیں, یہ ظلم و ستم میں پسی ہوئی انسانیت ایک ایسے رسول کی منتظر ہے کہ جو اللہ سے ایسا تعلق جوڑ دے کہ نماز پڑھو تو رب کی بارگاہ میں ہو, حج کرو تو رب کی بارگاہ میں ہو, روزہ رکھو تو رب تم سے قریب ہو, زکات دو تو رب تمہارا ہاتھ بن جائے, وشواس کرو تو پروردگار کا پسندیدہ عمل بن جائے. الغرض یہ کہ تمہارا چلنا پھرنا, تمہارا ہر ہر عمل پروردگار کا پسندیدہ بن جائے. یہ اسی وقت ہوگا جب تیرے حبیب کی چیزوں کو یہ اپنانے لگ جائیں گے, جب اللہ کے پیارے کی چیزوں کو یہ اپنانے لگ جائیں گے. اسی وقت ہوگا کہ جب تیرے حبیب کے طریقے سے کوئی نماز پڑھے گا تو رب بڑے محبت سے اس کی طرف دیکھے گا, جب تیرے حبیب کی طرح سے کوئی مسواک کرے گا تو پروردگار بڑی محبت سے دیکھے گا. الغرض یہ کوئی تیرے حبیب کی طرح سے مسکرائے گا, کھانا کھائے گا, لیٹے گا یا بیٹھے گا یا گفتگو کرے گا, یہ ہر ہر انداز اس رب کی نگاہوں میں جچ جائے گا اور وہ اس کی مغفرت کا بہانہ بنا دے گا. تو خانہ کعبہ تعمیر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ بڑا عظیم کام ہے, بس یہی وقت ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے اپنے حبیب کو مانگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حبیب عطا فرمایا, وہ رسول بڑا اول العزم, بڑی عظمت والا رسول عطا فرمایا. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا دلائل جو میں دے رہا ہوں کہ سب سے اول, اب آئیے شریعت کی طرف کہ جب آپ خاتم النبیین نے آپ سب سے پہلے آپ کی رسالت کو قائم و دائم کر دیا گیا تو مختلف نبی جو شریعتیں لے کر آئے وہ کیا تھی؟ تو جان لیجئے اصول میں جو اصول ہے شریعت کا, ایک خدا, شرک, بت پرستی سے دور اور اللہ کی عبادت, اس میں سب نبی ایک ہیں. یہ کوئی مختلف عبادت, کوئی مختلف اللہ کی توحید کو لے کر نہیں آیا, سب توحید کے معاملے میں ہر نبی کی دعوت ایک تھی, یعنی اصول ایک تھا. البتہ چھوٹی چھوٹی فروعات میں یقیناً اختلاف تھا, روزہ رکھنے میں کسی کوئی اور طریقہ تھا, عبادت کا کسی کے ہاں اور ڈھنگ تھا, لیکن سب کی عبادت سب اصول میں ایک تھے. تو اب پھر مسئلہ کتنا واضح سامنے آیا, تو پھر اصل شریعت کس کی تھی؟ اصل شریعت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی. کہ ہم نے جب رسول بنا دیا, نبی بنا دیا, تو کیا بغیر شریعت کا بنایا, بغیر رسالت کا بنایا؟ نہیں, یہ شریعت والا رسول ہے, یہ کامل شریعت والا رسول ہے. تم ان کے نائب ہو, تم ان کے خلیفہ ہو, تم جا کر لوگوں کو شریعت سکھاؤ گے, تم جا کر لوگوں کو مسائل سکھاؤ گے, تم جا کر لوگوں کو باتیں بتاؤ گے, توحید سے وابستہ کرو گے. ہاں, پھر جب ہماری مرضی ہوگی ہم اس رسول کو بھیجیں گے, تم اپنی شریعتوں کو ختم کر کر ان کے ساتھ چل پڑنا, جس طرح یہ طریقے بتائیں تم ان پر اپناتے چلے جانا. بس اصل شریعت وہ ہوگی, اصل توحید بھی وہ ہوگی, اصل دعوت بھی وہ ہوگی, اور وہ دعوت ایسی کامل ہوگی جس کو قرآن یہ مجدہ دے کر جائے گا کہ اے رسول, آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے, آج ہم نے آپ کی شریعت اپنے لیے پسند کر لی ہے, آج آپ کا دین ہم نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے. الغرض یہ کہ آپ کی شریعت بھی مکمل, آپ کا دین بھی ہمارے لیے پسندیدہ. اب جب یہ پسندیدہ ہو گیا, مکمل ہو گئی, تو یقیناً اب قیامت تک ہمیں کسی فلسفی کی ضرورت نہیں ہے, کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر کے چلے گئے. تو شریعت جتنے بھی نبی لے کر آئے وہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شریعت تھی, جو بھی نبوت لے کر آئے وہ حضور کا صدقہ ہی تھا, وہ حضور کا صدقہ ہی تھا جو نبی شریعت لے کر آئے. لہذا یہاں پہ میں آپ کے سامنے یہ دلیل بھی دینا چاہوں گا کہ جان لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جیسے میں نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ تمام نبیوں سے عہد لیا, تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علیحدہ عہد لیا گیا اور تمام نبیوں سے عہد علیحدہ لیا گیا تھا. حضور سے جو عہد لیا گیا اس میں سب سے پہلے پروردگار عالم نے جو جملہ کہا وہ یہی تھا کہ یہ بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے تھے جنہوں نے یہ گواہی دی کہ بے شک تو ہمارا رب ہے. اس کے بعد تمام لوگوں نے گواہی دی, اس کے بعد تمام لوگوں نے گواہی دی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عہد میں تمام نبیوں کو جمع کیا, تو دیکھیے یہ پورا جلسہ تھا. 124,000 آدمی آپ کہیں جمع کریں, 124,000 افراد کو جمع کریں, کتنا بڑا مجمع ہو, کتنے لوگ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محفل کو سجایا, چونکہ اس محفل کا بانی پروردگار عالم تھا, اور اس محفل کا جو قرآن تھا, اس محفل کا جو ایجنڈا تھا, اس محفل میں جو گفتگو تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت اور سیادت کی گفتگو تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی گفتگو تھی. یہ بتانا مقصود تھا انبیاء علیہ السلام کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیادت و قیادت کو تسلیم کرنا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کر. یہی وجہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ, آپ کی خصائص الکبریٰ کو آپ پڑھیں, اس میں نظر آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے بڑی تمنا کی اس بات کی کہ پروردگار عالم ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو اپنے حبیب کا امت ہی ہمیں بنا دے, اپنے حبیب کا امت ہی ہمیں بنا دے. لہذا ان کی اس خواہش کو پورا کیا گیا جب انہوں نے معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کی, اس طرح ان کی خواہش پوری ہوئی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے یہ شرف اور اعزاز بخشا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, جیسے میں نے کہا کہ بحیثیت نبی دنیا میں تشریف لائیں گے, آپ کی تصدیق کریں گے, اور تصدیق کرنے کے بعد بحیثیت نبی, بحیثیت امتی, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ کے بحیثیت امتی کے وقت گزاریں گے. دیکھیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے معجزات ہیں, بڑے کرامات, یہ آپ کے ایسے معجزات ہیں کہ آپ مردوں کو آپ زندہ کر دیا کرتے تھے, آپ کے یہ معجزات ہیں کہ آپ جناب مادر ذات جو نابینا تھے ان کو آنکھیں دے دیا کرتے تھے. میرے پیرو مجھے حضرت علامہ سید نور اعظم سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے, وہ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو نعت کی صورت میں بس سنانا چاہتا ہوں. کس کی آواز کانوں میں آئی میرے, کس کی آواز کانوں میں آئی میرے, کون کہتا ہے یہ کیا مدینے میں ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ کیا مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہو تم لوگ, کہتے ہیں نا کس کی آواز کانوں میں آئی میرے,
कौन कहता है ये क्या मदीने में है मुस्तफा मुझ तबाहो हबीबे खुदा मुस्तफा मुझ तबाहो हबीबे खुदा नूरे रबुल्लोला का मदीने में है इसकी आवाज कानों में आई मेरे कौन कहता है ये क्या मदीने में है इब्ने मरियम ने मुर्दों को जिंदा किया इब्ने मरियम ने मुर्दों को जिंदा किया हुक्म हस से मरीजों को अच्छा किया जिसके सदके में ईसा मसीहा बने आए है जिसके सदके में ईसा मसीहा बने हाँ वो जाने मसीहा मदीने में है है जिसके सदके में ईसा मसीहा बने हाँ वो जाने मसीहा मदीने देखा आपने समाप्त में ये सारे नबियों को जो शर्फ अता हुआ ये सारे नबियों को जो मौजदात अता हुए ये सब का सब हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका था ए हबीब हम तेरे सबके से किसी को मारूम नहीं रखेंगे वो सदका जहां अवामुल नास से तकसीम होगा वहां ही हम नबियों को भी सदका अता फरमाएंगे और फिर अभी ने कितनी खूबसूरत बात फरमाई कि आपने फरमाया कि कुदरत ने ज़कात उनके चेहरे की यूं निकाली थी कुदरत ने ज़कात उनके चेहरे की यूं निकाली थी कुछ चांद के काम आई कुछ ढल गई तारों में अरे ये चांद की खूबसूरती भी हुजूर का हुक्म है ये तारों की खूबसूरती भी हुजूर की ज़कात है अर्ज़ ये कि कायनात का सारा हुस्न सारी खूबसूरती मेरे महबूब का सदका और उसकी ज़कात है अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम इसी तरह मोहब्बत से महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाए परवरदिगार इसी तरह मोहब्बत और अकीदत से हुजूर अलैहि सलाम सलाम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए वमा अलैना इल्ला बलाग